जी बिस्मिल्लाह कीजिए। जी हाँ बिस्मिल्लाह करें। जी जी बिस्मिल्लाह करें। मैं आपको एक लफ्ज में अर्ज करूं, ये लफ्ज है इत्तला। देखिए इत्तलात अल्लाह के जहन से निकलकर एक प्रोग्राम की सूरत में या अल्लाह के प्रोग्राम के मुताबिक एक जगह मुज्तमा हो गई, जमा हो गई, उसका नाम है किताबुल मुबीन। अब उस किताब में आगे 30 करोड़ फाइलें हैं, 30 करोड़ सफात है, यूं कहें हर सफा एक पूरी फाइल है जो पूरी कायनात को मुहित है या कंट्रोल करता है या पूरी कायनात वहां से ओरिजिनेट होती है, या यूं कह लें कि वो एक माइक्रो फिल्म है, ऐसी माइक्रो फिल्म जिसके अंदर पूरी कायनात बंद है। अब वो कायनात को सारी तलाश वहाँ उस एक नुक्ते से जिसको लोहे महफूज कहते हैं वहाँ से मिलती है, और ये सारा इतलात का निजाम लहरों पे कायम है। ये लहर पहले जब बिल्कुल बहुत ही तेज रफ्तार होती है तो इसका नाम है तजल्ली, जब जरा ये स्लो डाउन हो जाती है तो इसका नाम है नूर, जब ये मजीद स्लो डाउन हो जाती है इसका नाम है रोशनी। अब आपको और हमें पता है, साइंसदानों ने हमें बताया कि जी रोशनी की रफ्तार जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 1,86,282 मील फी सेकेंड है, यानी रोशनी के बाद उससे नीचे की रफ्तार जो है वो आवाज की लहरों की है। फिर आप देखते हैं कि मादी जिंदगी में बेशुमार लहरें, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज की लहरें फोन की सतह से टकरा कर, इसके माइक से टकरा कर, उसके ट्रांसमीटर से होकर रेडियाई लहरों की सूरत में टावर तक जा रही है, वहां से सर्वर तक, और वहां से फिर आपके मुतलका टावर तक और आपकी समाज तक आपके फोन के जरिए। ये सारा निजाम लहरों पर कायम है। इंसान को जितने ख्याल आते हैं ये सब लहरें हैं। अब वो जो बात आपने कही नहरों की, तो गोया यूं समझें कि तजली की जो नहर है जिसमें तजली बह रही है, इसी को नहरे तस्वीर कहते हैं। अब वो जब ये नूर में ढल जाती है तो नूर की जो नहर है, नहर मैंने बहाव, लहरों का बहाव, तो ये नहरे तजरीद कहलाती है। जब ये स्लो डाउन हो जाती है, रोशनी की लहर बन जाती है, और पूरी वो नहर यानी रोशनी का एक बहाव, इत्तलात रोशनी की रफ्तार से हमारी तरफ आती हैं, तो इसको नहरे तशदीद कहते हैं। फिर उसके बाद हम मादी जोन में आ जाते हैं, तो जहाँ चीजें मजहर बनती हैं, وہاں پہ آپ دیکھیں نا آواز کی رفتار چند سو فٹ پر سیکنڈ ہے. کہاں 300,000 کلومیٹر اور کہاں چند سو فٹ. یعنی جوں جوں ہم مادی زون میں آتے چلے جاتے ہیں یہ لہریں جو ہیں اطلاعات کی ان کی رفتار سلو ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے. اب دیکھیں نا میں بات کر رہا ہوں تو میرے حلق میں جو ووکل کارڈز ہیں جسے اعلی صوت کہتے ہیں ہوا کے نکلنے پر وہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور ایک آ کی آواز نکل رہی ہے. لیکن میرا جبڑا, میری زبان, میرے ہونٹ, میرا تالو, یہ سب مل کر اس آ کی آواز کو سکیڑتے ہیں, پھیلاتے ہیں اور نتیجے میں الفاظ میرے منہ سے ادا ہو رہے ہیں. آپ کی سماعت میں آواز کی لہریں پہنچ رہی ہیں. اب کسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں تو وہاں سے اب آپ کچن میں جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں نمک پڑا ہے تو نمک سے نکلنے والی لہریں آپ کو اطلاع دے رہی ہیں کہ یہ نمک ہے. ساتھ میں میٹھا سوڈا پڑا ہے, ساتھ میں میدا پڑا ہے, ساتھ میں چینی پڑی ہے. بظاہر یہ چاروں چیزیں سفید ہیں لیکن آپ فوراً پہچانتے ہیں کہ یہ نمک ہے, یہ میٹھا سوڈا ہے, یہ چینی ہے, یہ میدا ہے. غور کریں, یعنی یہ جو اطلاعات کا نظام ہے یہ سارا لہروں پہ قائم ہے. اور ہم جو کچھ بھی دیکھتے, سنتے, سونگتے, چکھتے اور چھوتے ہیں, اس سارے کا تعلق لہروں سے. اب آپ کہیں گے چھونے میں لہریں کہاں سے آ گئیں. جب آپ گلاس کو پکڑتے ہیں تو آپ کا لمس, آپ کے اندر جو کرنٹ دوڑ کر رہے ہیں وہ اطلاع دیتے ہیں کہ آپ نے کسی چیز کو چھوا. تو یہاں پہ لہروں کا نظام کیا کر رہا ہے کہ جو ہی آپ کسی چیز کو چھوتے ہیں آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ شیشہ ہے, یہ لوہا ہے, یہ گلاس ہے, یہ پلیٹ ہے, یہ پین ہے, یہ لکڑی ہے, یہ فلاں چیز ہے, یہ کپڑا ہے, یہ دھاگا ہے. یعنی یہ ساری اطلاعات ہمیں حواس کے ذریعے مل رہی ہیں. تو حواس کیا ہوئے, لہروں کو ریسیو کرنے کا کے آلات ہوئے, لہروں کو وصول کرنے کا کے ٹولز ہوئے. تو یہ نظام لہروں پہ ہے, لہروں سے بنا ہے, ہر چیز لہروں سے بنی ہے اور لہریں ہی ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کر رہی ہیں. حضور مرشد کریم نے جو کتاب نظریہ رنگ و نور لکھی ہے اس کا لب لباب اور خلاصہ یہی جملہ ہے کہ کائنات میں سارا نظام لہروں پہ ہے. اب اسی لہروں میں مثلاً آواز کی لہریں تو پانی کی لہریں تو ہوا کی لہریں تو ریڈیائی لہریں تو پھر ایکس ریز اور گیما ریز اور بیٹا ریز اور الفا ریز سے اوپر اٹھ جائیں تو کاسمک ریز. یہ سب ریز ہیں یعنی شعائیں ہیں یا لہریں ہیں. اسی طرح یہ سارا لہروں کا کی درجہ بندی جو ہے وہ کہیں خیال کی لہر ہے, کہیں تصورات کی لہر ہے, کہیں وہ ڈائریکٹ اطلاعات کی لہر ہے. تو واضح ہو گئی بات. جی کیا فرمایا, معافی چاہتا ہوں اطلاع ہے سے پہلے نہیں سن سکا, کیا کہا؟
زندگی اطلاع ہے.
ہاں جی, تو زندگی ساری کی ساری اطلاعات ہیں. اطلاعات کے مجموعے کا نام ہے زندگی. دیکھیں نا, اطلاعات کے ایک مجموعے کا نام ہے نمک. ٹھیک ہے, ہر چیز اطلاع ہے, ہر چیز. تو زندگی کیا ہے؟ زندگی اطلاعات کے مجموعے کا نام ہے. اب آپ سانس لے رہے ہیں, تو سانس جو لینا ہے یہ کہیں سے اطلاع آ رہی ہے, اس کے زیر اثر آپ کا لاشعور جو ہے وہ پھیپھڑوں کو پھیلا رہا ہے, ڈایافرام کو حرکت دیتا ہے, وہاں پہ گنجائش پیدا ہوتی ہے, پھیپھڑے پھولتے ہیں, پھر سکڑتے ہیں, پھولتے ہیں, سکڑتے ہیں. جسم میں خون گردش کر رہا ہے, آپ کے دل کو کہیں سے کوئی لہر آ رہی ہے جس کی وجہ سے دل دھڑک رہا ہے, لب ڈھب کر کے وہ پھیلتا اور سکڑتا ہے. یہ اس کو پھیلا کون رہا ہے؟ اس کے اندر کرنٹ کی ایک لہر چل رہی ہے. وہ کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ جو اس کو سکیڑ رہا ہے وہ کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں خون جو ہے وہ لہروں کی شکل میں ہر دھڑکن کے ساتھ آپ کے جسم میں پمپ ہو رہا ہے. آپ نبض دیکھیں, نبض کو دیکھیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ پلسیشن ہو رہی ہے. تو اس کی دھڑکن یعنی کہ دل کی دھڑکن وہ پلسیشن کا سبب بن رہی ہے, اور پلسیشن جو ہے وہ کیا جو خون کا بہاؤ ہے اس کا پتہ دے رہی ہے. تو زندگی بظاہر حرکت کا نام ہے, یعنی کوئی چیز حرکت کر رہی ہے, لیکن وہ حرکت کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ اس کو لہریں چلا رہی ہیں. حرکت لہروں کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے, اور یہ زندگی جو ہے یہ اللہ کی صفت حیات ہے. اللہ کی صفت حیات الحیو, اور اس صفت کو جو قیام ہے اس کے لیے اللہ کی دوسری صفت صفت قیام یعنی قیوم, یا حیو یا قیوم. ہم اللہ کی صفت حیات کو پکارتے ہیں تو گویا اس سے اپنی زندگی مانگ رہے ہیں کہ اے زندہ, ہمارے آپ کے اندر زندگی, یہ حرکتیں جو ہیں یہ اللہ کی صفت حیات کا مظہر ہیں. اللہ رب کریم کی صفت حیات ہمارے اندر, آپ کے اندر لہروں کی صورت منتقل ہوتی ہے اور اپنا وجود ایک عرصے تک قائم رکھتی ہے. وہ قیام جو ہے اس کے لیے وسائل چاہیے, تو قائم رکھنے والی ذات کو قیوم کہتے ہیں, وسائل فراہم کرنے والی اور وسائل پیدا کرنے والی ذات کو رب کہتے ہیں. تو اللہ کی صفت بہت ساری صفات مل کر زندگی کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو زندگی دراصل کیا ہے؟ بیسیکلی ایک اطلاع ہے. کس چیز کی اطلاع؟ اللہ کی صفت حیات کی اطلاع. جہاں وہ اطلاع مجتمع ہو گئی وہاں پہ اس کا مظہر بن گیا. اس کا مظہر بنا تو وہ ہم کہتے ہیں یہ لیونگ چیز ہے, یہ زندہ ہے. کچھ بات واضح ہوئی یا نہیں؟ جی وعلیکم السلام. آپ نے کیا لفظ فرمایا؟ جی جی, ان کا نزول کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے, یہ سارے کے سارے پروگرام کی ابتدا ہوتی ہے اللہ کے ذہن میں. جب اللہ رب کریم نے ارادہ فرمایا کہ وہ اپنی صفات کو ڈسپلے پہ لے آئے یعنی ان کا اظہار کرے، جب اللہ نے یہ ارادہ فرمایا، ایک پروگرام تشکیل دیا، وہ پورا پروگرام بنا کتاب المبین، اور اس کا ایک جز جو ہے وہ ہے لوح محفوظ. یہ ساری اطلاعات وہاں لوح محفوظ سے نشر ہوتی ہے. سدرۃ المنتہا اصل میں کیا ہے؟ سدرہ لغوی طور پہ بیری کو کہتے ہیں، منتہا کا مطلب ہے آخری حد پہ، یعنی فکر انسانی جہاں چیزوں کو حد و خال میں دیکھتی ہے، اس حد آخری حد کا نام ہے سدرۃ المنتہا. یہاں تک فرشتوں کی پرواز ہے، یہ مقامات ہیں جن کو آپ نے ڈسکور کرنا ہے. دیکھیں نا، یہاں سے جب ہم اوپر گئے تو سب سماوات ہے، سات آسمانوں کے بعد عرش ہے، عرش کے بعد اوپر بیت المامور ہے، پھر اس کے بعد اوپر سدرۃ المنتہا ہے. تو سدرۃ المنتہا آپ کی، انسان کی، یہ فرشتوں کی پرواز کی آخری حد ہے. اس کے بعد پھر حجابات ہیں، پھر مقام محمود ہے. تو سدرۃ المنتہا ایک ڈفرینٹ چیز ہے، وہ ایک مقام ہے. فکر انسانی کی انتہا کا نام سدرۃ المنتہا، جہاں تک انسان کی فکر ساتھ دیتی ہے. پھر وہاں سے آگے فکر کے بعد دوسری صلاحیتیں ساتھ دیتی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو حضور علیہ السلام کی نسبت درکار ہوتی ہے. یہ فرشتوں کی پرواز کا آخری زون جو ہے بیت المامور سے اوپر، یہ سدرۃ المنتہا ہے. لہذا یہ جو نہریں ہیں، یہ لوح محفوظ سے اطلاعات کے نزول کی بات ہے. میں نے بڑی بھی عرض کیا کہ جب یہ تجلی کی صورت میں ہیں، ان کی رفتار تجلی والی ہے، تو وہ نہر تصویر کہلاتی ہے. اطلاعات ہی کا نام نہر ہے. اب بات واضح ہو گئی؟ اور کوئی سوال؟ جی ارشاد. من کسے کہتے ہیں؟ ایک سانپ کا من کا ہوتا ہے، ہمارے اندر بھی ایک من کا پڑا ہوا ہے، من کہتے ہیں اسے. یہ ہندی کا لفظ ہے، اصل میں باطن کی طرف اشارہ ہے. مطلب یہ کہ ہمارے اندر کی دنیا، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں میرے من میں یہ بات آئی، یعنی میرے دل میں یہ بات آئی. دل میں، دل تو ایک پمپنگ مشین ہے. ہمارے انر سیلف کو من کہا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہندی کا لفظ ہے، عربی میں تو من کسی اور چیز کو کہتے ہیں. تو من میں آنا، یعنی دل میں ایک بات کا آنا، یعنی دل ہی دل میں جو کچھ ہم طے کرتے ہیں، ذرا سا غور فرمائیں انہوں نے کتنی بڑی بات کہہ دی. اگر آپ کا ذہن پوزیٹو اور نیگیٹو دونوں سے نکل جائے کیا ہوگا؟ آپ کا ذہن نیوٹرل ہو گیا. جب آپ نیوٹرل ہو جائیں گے، نہ آپ کسی چیز کو اچھا دیکھیں گے نہ برا دیکھیں گے. اس کی مثال سن لیں. مثال یہ ہے کہ کوئی چیز ہمیں کیوں بری لگتی ہے؟ جب وہ ہماری سکت سے زیادہ ہو یا ہماری ضرورت سے کم ہو. یہ کمی اور بیشی جو ہے یہ چیز کو برا بناتی ہے. اگر چیز بیلنس ہو تو ہمیں اچھی لگتی ہے. غور کریں کیا بات بتا گیا. مثال، آپ اور میں ایک گلاس پانی کو ہمیں پلائے تو ہم سیراب ہو جائیں گے. اب یہی پانی اگر آپ ہاتھی کو پلائیں گے ایک گلاس تو وہ آپ کو سونڈ میں اٹھا کے پٹکنے کے چکر میں پڑ جائے گا. یہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ اب وہی ایک گلاس پانی آپ چونٹیوں کے بل میں ڈال دیں، وہ سینکڑوں ہزاروں چونٹیاں بےچاری ڈوب جائیں گی. ہاں یا نہیں؟ اسی طرح جب کوئی چیز آپ کی سکت سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ بری ہو جاتی ہے، جب وہ کم ہوتی ہے تب بھی آپ کو برا لگتا ہے. اگر آپ نیوٹرل ہو جائیں گے تو آپ کمی اور بیشی کو پورا کرنے کے چکر میں پڑ جائیں گے بجائے برا منانے کے. تو اب بتائیے دشمنی کس سے کی جاتی ہے اور دوست کون ہوتا ہے؟ جو مخالف ہوگا وہ دشمن ہے. جب آپ کا ذہن نیوٹرل ہو گیا، آپ کسی کے خلاف ہوں گے؟ جب آپ کا ذہن نیوٹرل ہو گیا تو آپ کسی کو دوست سمجھیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ دوستی اور دشمنی دونوں سے آپ ہٹ جائیں گے. کیونکہ اگر آپ دوستی کا تعلق رکھیں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں کمی بیشی ہوگی. نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو اچھا نہیں لگے گا. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ من میں جب آدمی اتر جائے نا، یعنی حضور قلندر باب اولیاء کا یہ جو ارشاد عالی مقام ہے کہ کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے، کوئی کسی کا دوست نہیں ہے، یہ سارے جھگڑے میری پسند اور ناپسند کے ہیں. اب دیکھیں نا، ہمارے یہاں میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. بعض لوگوں کو ایک گانے والا بہت اچھا لگتا ہے، دوسرے کو وہی گانے والا برا لگ رہا ہے. اب دونوں کا اپنا اپنا سانچہ فکر ہے. اسی طرح کسی سیاستدان کا نام لے لیں، ایک کو اچھا لگ رہا ہے دوسرے کو برا لگ رہا ہے. تو اب جب میں کسی کو اچھا کہتا ہوں تو وہ میرا دوست بن جاتا ہے، جب میں کسی کو برا کہتا ہوں میرا دشمن بن جاتا ہے. یہ تو انسانی شعور کا عالم ہے. تو حضور قلندر باب اولیاء نے اس طرح متوجہ کر دیا کہ باہر کوئی دوست نہیں ہے، کوئی دشمن نہیں ہے، ہم خود ہی اپنے دوست ہیں اور ہم خود ہی اپنے دشمن ہیں. اگر ہمیں چیزیں بری لگ رہی ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اگر ہمیں چیزیں اچھی لگ رہی ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ دوستی کر رہے ہیں. یہی بات آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ اللہ کے کیے کو انجوائے کریں گے تو کیا ہوا؟ آپ اللہ کے دوست بن گئے. اب اگر آپ اللہ کے کیے پہ شکوے کریں گے، شکایتیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا اللہ آپ کو اپنا دوست قرار دے گا؟ کیوں جی؟
جیسا
بالکل صحیح سمجھے آپ، بالکل یہی مطلب تھا. دیکھیں نا، جب یہی فرمایا حضور قلندر باب اولیاء کی اس ارشاد کا یہی مطلب ہے کہ جب آپ نیوٹرل طرز فکر سے چلیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے جی کہ آپ ایسا اچھا سوال پوچھتے ہیں، میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تن جان شدی، پتہ نہیں کیا، مجھے بھی نہیں یاد آ رہا. من تن شدی، تن من شدم، کچھ اس طرح ہے. من تو شدی، تو من شدم. تاکس نہ گوید باد جی، تو دیگری من دیگرم، کچھ اس طرح سے ہے. مجھے بھی یاد نہیں ہے، ویسے معافی چاہتا ہوں، ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر میں تو ہو جاؤں اور تو میں ہو جاؤں، تاکہ پھر بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ تو کوئی اور ہے اور میں کوئی اور. یعنی جب بندہ پیر و مرشد کی طرز فکر اس طرح اپنا لے کہ لوگوں کو فرق کرنا مشکل ہو جائے، دونوں ایک ہی جیسا سوچتے ہوں، یعنی مرید بھی اور مرشد بھی، جو مرشد سوچتا ہو مرید وہی سوچنا شروع کر دے، تو یہ دوریاں اور فاصلے، یہ دوری مٹ جائے. جب دونوں کا وجود ایک جیسا ہو جائے، ذہن ہم آہنگ ہو کے اس درجے پہ آ جائیں کہ کہنے والا کہ جیسے اب حضور مرشد کریم کو دیکھیں تو جو باتیں حضور قلندر باب اولیاء نے فرمائی وہی حضور مرشد کریم فرما رہے ہیں. بعض اوقات تو یہ فرق کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ قلندر باب اولیاء کا جملہ ہے یہ کہ حضور مرشد کریم کا ارشاد ہے. تو یہ گویا آپ کے سامنے ایک عملی مثال ہے. من تو شدی، تو من شدم، تاکس نہ گوید باد جی، تو دیگری من دیگرم. اس میں پیر و مرشد کے ساتھ اپنے لگاؤ کی بات کو بیان کر دیا شاید کہ میرے اندر تیری طرز فکر اس طرح منتقل ہو جائے کہ کوئی بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ میں کچھ اور ہوں اور تو کوئی اور ہے. جی وعلیکم السلام.
میرا سوال یہ ہے کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟
توبہ کا لغوی مطلب ہے پلٹنا. اب آپ فرض کریں کہ آپ ایک نقطے سے کسی دوسرے نقطے کی طرف آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بس جیومیٹری میں کہیں گے کہ ہم اے پوائنٹ سے چل کر فرض کریں کہ بی پوائنٹ تک جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب سیدھا راستہ تو یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ اے سے ڈی کی طرف جائیں، لیکن فرض کریں کہ میں چند قدم ڈی کی طرف چلا لیکن پھر میرا ذہن میں نقطہ بی آیا اور میں نقطہ اے سے ڈی کی طرف جانے کے بجائے بی کی طرف چلا گیا. اب وہاں سے میرے ذہن میں کیونکہ تیسرے نقطے نے مجھے اپنی طرف راغب کیا اور میں سی پوائنٹ کی طرف چلا گیا. اب سی پہ جا کے مجھے خیال آیا کہ مجھے تو ڈی کی طرف جانا تھا, میری اصل منزل تو ڈی ہے. تو اب توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے نقطہ سی سے ڈائریکٹ اپنا رخ ڈی کی طرف کر لینا چاہیے, سی سے واپس بی پہ یا اے پہ آنا نہیں ہے. اب ہم نے کیا تماشا مچایا ہوا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اے سے بی کی طرف اور بی سے سی کی طرف گیا تو مجھے توبہ کا مطلب ہے واپس پلٹ کے اے پہ آنا ہے اور پھر وہاں سے ڈی کی طرف سفر شروع کرنا ہے. جبکہ لفظ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں وہیں سے اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا کریں, اسے توبہ کہتے ہیں. اب ہمارے ہاں اس کا ترجمہ کر دیا باز آنا. ظاہر ہے کہ آپ جس بھی سمت کی طرف جا رہے تھے اس سمت کو آپ نے چھوڑ دیا, یہ ہے باز آنا, اور واپس اپنے اصل ٹارگیٹ کی طرف متوجہ ہو کے آپ چل پڑے, اس کو توبہ کہتے ہیں. یہ ہے اصل مفہوم. ویسے تو ہمارے ہاں ایک, اب یہ شعر و شاعری کی وجہ سے یاد آ گیا مجھے, توبہ میری جام شکن, جام میرا توبہ شکن, سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. یعنی ہمارے ہاں توبہ کا مطلب ہے باز آنا. وہ شراب پینے والا کہتا ہے کہ میں شراب سے توبہ کرتا ہوں اور جام دیکھتا ہوں تو میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے, جب میں توبہ کرتا ہوں تو جام توڑ دیتا. تو ہمارے ہاں تو بس الفاظ کا کچھ ایسا مفہوم پھیلا دیا گیا ہے کہ وہ اصل مفہوم خبت ہو گیا ہے. اصل میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہے توبہ. آپ جس بھی نقطے پہ ہیں جہاں پہ بھی ہیں وہیں سے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو کوئی آپ نے توبہ کر لی. اب آپ دنیا کی طرف متوجہ تھے, آپ نے یہ آیت پڑھی پتو سیرون الحیات الدنیا, تم نے تو دنیا کی زندگی کا اثر لیا ہوا تھا, آپ نے اثر لینا چھوڑ دیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے, بس یہی توبہ ہے.
سر میں ایک کوشچن کرنا چاہتی ہوں, ہماری روح کے کتنے فرد ہوتے ہیں؟
بالکل صحیح.
جی ہاں,
پہلے تو آپ یہ پرتوں کو سمجھ لیں, تعداد چھوڑیں فی الحال ایک منٹ کے لیے, ٹھیک ہے؟ اب سننا ایک پرت ہے, دیکھنا ایک پرت ہے, سونگھنا ایک پرت ہے, چکھنا ایک پرت ہے, محسوس کرنا لمس کے ذریعے یہ ایک پرت ہے, ویسے کسی چیز کو خیال میں محسوس کرنا یہ ایک اور پرت ہے, اسی طرح خواب دیکھنا ایک پرت ہے, جاگنا ایک پرت ہے. تو یہ جتنی باتیں ہیں ان کو روح کے پرت کہا گیا, ٹھیک ہے؟ یہ تہ در تہ نہیں ہے, یہ جیسے پیاز کے چھلکوں کی مثال دی تو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے چل رہے ہیں. اسی طرح جب ہم اپنے انر میں اترتے چلے جاتے ہیں تو تہ در تہ در تہ در تہ ہم اپنے انر میں اترتے چلے جاتے ہیں, وہ سارے ہی پرت کہلاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں نہیں آپ دیکھیں, پلیز میری عرض سنیں, میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں. ایک چیز ہے ذات, کیا آپ کی ذات. یہ مجھ سے بات کون کر رہے ہیں؟ آپ. آپ کون ہیں؟ نقطۂ ذات. ٹھیک ہے، اللہ کی تجلی ذات کا ایک نقطہ آپ کی ذات ہے، ایک نقطہ میں میری ذات ہے، ایک نقطہ ایکس وائی سی. ٹھیک ہو گیا؟ ہم سب اللہ کی ذات کی تجلی کا ایک نقطہ ہے. اب یہ نقطۂ ذات جو ہے یہ دراصل کام لے رہا ہے جس انرجی سے، اس انرجی کا نام ہے روح. ٹھیک ہو کیا؟ اب روح ایک چیز ذات ہو گئی، ایک چیز روح ہو گئی، اور ایک چیز روح نے آگے ذات نے روح سے کام لیا، اور روح نے کیا کیا؟ وہ ایک باشعور انرجی ہے، اس نے ایک میڈیم بنایا جس کا نام ہے نسمہ. لہروں کا نظام ہے. جب وہ نسمہ مرکب ہو گیا، یعنی دوہرا ہو گیا، کپڑے کے تانے اور بانے کی طرح ہو گیا، تو وہ ذہن کہلایا. اب اس ذہن نے ایک جسم کو اپنا گھوڑا بنا لیا. اب یہ مادی جسم جو ہے یہ ہمارے ذہن کی تخلیق ہے، اور اس نے جو انرجی استعمال کی ہے وہ روح کی انرجی ہے، اور روح کو ذات چلا رہی ہے. جب تک ہم یہ چاروں درجے نہیں سمجھیں گے کہ ذات جو ہے وہ لاشمار حرکات کا مجموعہ ہے، کیونکہ وہ اللہ سے وابستہ ہے، ذات کی حرکات کو حرکت کرنے کے لیے جو انرجی چاہیے، جو توانائی چاہیے، اس کا نام ہے روح. اس کے درجے، اس میں پہلا درجہ ہے روح حیوانی کا، دوسرا درجہ ہے نیچے سے اوپر کو انسانی کا، پھر تیسرا درجہ ہے روح اعظم کا. روح حیوانی کی سطح پہ ہم سارے وہ کام کرتے ہیں جو حیوانات کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، لڑتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، گھر بناتے ہیں. یہ سارے کام حیوانی سطح کے ہیں، یعنی روح کی انرجی کو ہم سب سے نچلے درجے پہ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد جب ہم ذہن سے کام لیتے ہیں، جسم سے کام نہیں لیتے اور ذہن سے زیادہ کام لیتے ہیں، تو ہم روح انسانی کے درجے پہ آ جاتے ہیں. اور روح انسانی کے درجے پہ آ کے ہم وہ کام کرتے ہیں جو حیوانات نہیں کر سکتے. حیوانات کیا نہیں کر سکتے؟ حیوانات ایجادات نہیں کرتے، اختراعات نہیں کرتے، آلات نہیں بناتے، اوزار نہیں بناتے، ہتھیار تو بالکل بھی نہیں بناتے. اب یہ روح انسانی کا درجہ، ایجادات اور اختراعات کرنا، یہ روح انسانی کا درجہ ہو گیا. یعنی ذہن سے ہم زیادہ کام لے رہے ہیں، تو روح کی انرجی زیادہ استعمال ہو رہی ہے. اب تیسرا درجہ جسے روح اعظم کہا گیا، وہ اصل میں کیا ہے؟ روح اعظم کے درجے پہ انسان خلیفۃ الارض بن کر وہ کام کرتا ہے جو عام انسان نہیں کر سکتے. انسان کیا نہیں کر سکتا؟ انسان روح انسانی کے درجے پہ وسائل کے بغیر کام نہیں کر سکتا. یعنی اگر اس نے کھرپا بنانا ہے تو اسے لوہا بھی چاہیے، لکڑی بھی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ لکڑی آلریڈی اللہ نے پیدا کی ہے، لوہا آلریڈی اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے عطا کیے ہوئے وسائل کو استعمال کر کے وہ چیزیں بنا رہے ہیں. ہاں یا نہیں؟ دیکھیں نا، لکڑی انسان نے نہیں بنائی، وہ اللہ نے پیدا کی. لوہا اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے کھرپا نہیں بنایا، کئی نہیں بنائی، بیلچہ نہیں بنایا، چاقو نہیں بنایا، وہ انسان نے بنایا. استعمال کیا کیا؟ اللہ کے عطا کیے ہوئے وسائل. آپ نے ہنڈیا پکائی تو ہنڈیا جو ہے اس میں ڈوئی جو ہے یہ آپ کی ایجاد ہے. اللہ نے تو مٹی بنائی, مٹی سے آپ نے ہنڈیا بنائی. یہ سلور بنایا تو سلور سے بنائی, یا تانبے سے بنائی, یا لوہے سے بنائی, یا جس سے بھی بنائی. ٹھیک ہے. اب روح اعظم کے درجے پہ انسان اللہ کا نائب ہونے کی وجہ سے جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ وسائل سے آزاد ہو جاتا ہے, وسائل اس کے تابع ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب اللہ نے کن کہا, کائنات بنی اور اس کے وسائل بھی پیدا ہو گئے. یعنی یہ تینوں درجے کیا ہوئے, روح کے کارکردگی کے درجے ہوئے. روح وہ انرجی ہے جو تینوں درجوں پہ آپ کو کام کرنے میں مدد دے رہی ہے. لیکن کام کون لے رہا ہے؟ اگر آپ ذات کو اگنور کر کے بات کو سوچیں گے تو کبھی بھی بات نہیں سمجھ آئے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ روح کے پر نہیں پھرتا نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ 72 گھنٹے میں اس کا اورا بنتا ہے, اوپر عراف میں اس کا اورا منتقل ہوتا ہے, یا اس کا وہ گھر جو عراف بنتا ہے. عراف میں اورا کہہ گیا, معافی چاہتا ہوں. فوت ہونے کے بعد, ٹھیک ہے, جہاں بندے کا جسم پڑا ہوتا ہے نا, پہلے 72 گھنٹوں میں وہیں اوپر اس کا عالم عراف بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, عراف میں ایک جگہ متعین ہو جاتی ہے اس کی, جس میں نہ رہنا ہے. اب دیکھیں نا, آپ امریکہ جائیں تو آپ کے پاس اگر رہنے کی جگہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ آپ ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے. لیکن اگر آپ کے پاس رہنے کا ٹھکانہ ہوگا تو آپ وہاں سے اپنا کھانا ملنا ہے, گھنٹی بجنی ہے, آپ نے اپنے ٹھکانے سے نکل کے جا کے کھانا لیا, کھایا, کپڑے لیے, پہنے, پھر واپس آ کے اپنے ٹھکانے پہ آ گئے. ٹھیک ہو گیا. اوپر کا نظام کچھ اسی طرح کا ہے. جی ہاں, جب یہاں آپ کو عادت, عالم میں رات میں کھانا جو ایسے جیسے یہاں آپ کھاتے ہیں وہاں پہ تیار کھانا ملے گا, یہاں تو آپ کو خود بنانا پڑتا ہے. جی ہاں, جی ہاں, وہاں پہ کیا مصروفیت ہے. دیکھیں نا, عالم میں راف کی زندگی کے بارے میں حضور مرشد کریم نے فرمایا ایک دفعہ, یہ سالانہ اس پہ سب کو بتایا کہ اوپر کی دنیا میں عالم میں راف میں تین چیزیں نہیں ہیں. وہاں نمبر ایک معاش نہیں ہے, یعنی کاروبار نہیں ہے, یعنی روپیہ پیسہ نہیں ہے, ہر چیز فری ہے. تو لہٰذا روپے پیسے کی وہاں ضرورت ہی نہیں, کاروبار بھی نہیں ہے. دوسرا وہاں سواری نہیں ہے. ہاں جی, ظاہر ہے جب آپ خواب میں جو کھانا کھاتے ہیں تو کس چیز کا کھاتے ہیں؟ خواب میں آپ کھانا کھا رہے ہیں, خواب میں آپ سیب کھا رہے ہیں, خواب میں آپ آم چوس رہے ہیں, مثال کے طور پر آپ گنا چوس رہے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ وہ جو ہے وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے وہاں؟ سچ مچ کوئی گنا تھوڑی ہوتا ہے, لیکن وہ روشنیوں کا بنا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ ذہن وہاں پہ ذہن چلے گا. نسما یہ جو یہاں پہ جسم کو چلا رہا ہے, جسم ڈسکارڈ ہو گیا, اب ذہن چلے گا. پھر ایک وقت آئے گا جسے یوم القیامہ کہتے ہیں, جب وہ وقت آئے گا تو یہ نسما بھی ہٹ جائے گا, روح جو ہے وہ براہ راست ٹیک اوور کر لے گی. وہ جو آپ کے جسم اور نسما کے تجربات ہیں ان کی روشنی میں وہ پھر آگے اپنے آپ کو لے کے چلے گی. ٹھیک ہے, اس لیے سارے روح پہ زور دے رہے ہیں. لیکن وہاں پہ بھی تو ذات ہی کام کرے گی نا. ٹھیک ہو گیا جی. اور کوئی سوال؟ جی ہاں اسی کو ذات کہیں گے نا. دیکھیں من عرف نفسہ, جس نے خود کو پہچان لیا. تو آپ خود کیا ہیں؟ آپ کو جب یہ سمجھ آ جائے گی کہ میں اللہ کی ذات کی تجلی کا ایک نقطہ ہوں, تو آپ کو اپنی اوقات پتہ چل گئی, آپ اللہ کے سامنے اکڑ نہیں سکتے. فقط یہ جو لفظ ہے اس میں فقط صرف وہ عرف ربہ جان سکتا ہے اپنے رب کو. جب آپ کو دیکھیں نا مثال ہے اس کی کہ سمندر میں سے آپ ایک گلاس پانی نکالیں, اب اس پانی میں ساری صفات ہیں سمندر کی سوائے وسعت اور گہرائی کے, ہاں یا نہیں؟ اس ایک گلاس پانی میں سمندر کے پانی کی ساری خاصیتیں نا, ذائقہ, اس کے اندر جتنے منرلز ہیں سب کچھ اس میں ہیں, اس میں سوائے وسعت اور گہرائی یہ دو صفات سمندر کی ہیں, قطرے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب قطرے کو یہ پتا چل جائے گا کہ میں تو محض ایک قطرہ ہوں, تو وہ کیا کرے گا؟ اس ریئلائزیشن کے بعد وہ واپس سمندر میں جانا چاہے گا. آپ دیکھیں پورا نظام, بارش ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ سمندر کے قطرے, چھوٹے چھوٹے ذرات, بخارات, ہوا کے دوش پہ بادل بن کے اوپر جاتے ہیں, پہاڑ پہ برستے ہیں, وہاں سے پھر وہ واپس سمندر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک سائیکل چل رہا ہے, اسی کا نام ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمارا رجوع ہے. یہ قانون ہے. اس کے لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ اپنایا وہ ہے غور و فکر کا, اسی کا نام اصطلاحاً مراقبہ رکھا گیا. اب ہم نے مراقبے کو ریچولائز کر دیا کہ جی 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے جو غور و فکر کیا بس وہی کیا. بھائی نہیں, مراقبہ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت سوچنے کا عمل ہے. ٹھیک ہے, ہاں. تو جب آپ یہ کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذہن کو کھولے گا. اللہ ہی آپ کے ذہن کو وہ راستہ دے گا. اللہ نے صاف کہا وہ جاہدو فینا, وہ جو مجھ میں کوشش کرتے ہیں اس کو بولو نا, میں ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہوں. جی جی, جب آپ کر سکیں آپ کر لیجیے. میں نے آپ سے جی اس کا طریقہ کیا تھا, جی آپ اس کا طریقہ کیا تھا کہ آپ ایک چیپٹر پڑھیں پھر اس کا خلاصہ مجھے وائس کلپ کر دیں, میں اس پہ تبصرہ کر دوں گا. ٹھیک ہے نا, میرا خیال ہے کافی ہو گیا. نہیں یہ تو یہ جنرل کوشچن آنسر تھے, اس میں کیا. چلیں ٹھیک ہو گیا جی, کافی ہے. چلیں خوش رہیے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ. جی وعلیکم السلام.